ऐसे कर सकते हैं आपको रिकॉर्ड कर सकते
हैं
इससे पहले कि हम बाकायदा कुरान मजीद के टेक्स्ट के ऊपर आए और बात करें, कुछ जो इस्तेमालात होते हैं, टर्मोलॉजीज या इस्तेलाहात होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस की जाएगा। कुछ सबसे पहले तो ये वर्ड कुरान, हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखें। आपके जहन में खुद कुरान का मतलब क्या है, कुरान के मीनिंग्स क्या आपके जहन में आते हैं, कुरान की आवाज है पढ़ाई जाने वाली किताब, पढ़ी जाने वाली किताब, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि खुद कुरान का लफ्ज कुरान के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज हमारे सामने आता है कुरान मजीद के कितने पारे हैं, 30 पारे हैं। ये पारे जो है या सिपारे जिसको कहा जाता है, ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इसको पैगंबर अकरम ने दिया हो या कुरान के अंदर ये टर्म इस्तेमाल भी हो या इसको किसी मासूमीन ने किसी ने एंडोर्स किया हो, इवन एज ए सुन्नत के यहां भी कि खुलफा में से किसी ने कहा हो, ये ऐसा नहीं है। बल्कि ये 30 पारे जो हैं ये इसलिए कर दिए गए बज़ाहिर कि अगर एक महीने के अंदर कोई कुरान मजीद खत्म करना चाहता है तो उसको सहूलत हो जाए। ऑलमोस्ट 20-21-22 पेजेस के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि रोजाना अगर एक पारा खत्म करें तो इसके नतीजे में एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा कुरान जो है वो कम्प्लीट हो जाए। ज्यादा एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाली इस्तिलाह, इसका कोई एंडोर्समेंट मासूमीन की तरफ से या पैगम्बर की तरफ से खुद कुरान मजीद की तरफ से ऐसा नहीं है। उसके बाद मजीद आप देखेंगे कि आपको इस्तिलाह नजर आएंगी, एक आयत, आयत का लफ्ज खुद कुरान के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है कि यतलू अलैहिम आयात ही, कि रसूल का काम यह है कि उनके लिए आयतों की तिलावत करें। तो आयत जनरली एक परसेप्शन यही है कि एक जुमला जहां पर खत्म हो रहा होता है उसको एक आयत बोलते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि एक पूरा जुमला भी खत्म नहीं होता है और दरमियान में आयत आ जाती है, और ऐसा भी हुआ है कि एक से ज्यादा जुमले हैं, एक ग्रुप बन जाता है स्टेटमेंट्स का और उसके बाद फिर वो आयत वहां पर खत्म हो रही होती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि जहां पर एक जुमला खत्म हो रहा है वहां पर एक आयत मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने एक और इस्तेलाह आती है और वो है सूरा। ये जो सूरा का लफ्ज है ये भी खुद कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है। आपने वो मशहूर आयत सुनी होगी सूरह बकर के अंदर भी और दूसरे मकाम पर कि अगर सारे इंसान मिलकर भी कोशिश करें तो एक सूरह का जवाब नहीं ला सकते, वहां पर सूरह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पूरी किताब 10 सूरह एक सूरह, ये सूरह का लफ्ज खुद कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सूरह नूर के अंदर अगर आप देखेंगे तो खुदा ने सूरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूरह का मतलब क्या होता है, अगर आप में से किसी के जहन में हो सूरह का मतलब, सूरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरा। सूरह को अगर आप देखें पुराने जमाने के अंदर जो शहर होते थे उनके दरमियान, यानी एक शहर को दूसरे शहर से या उसकी बाउंड्री को मेंशन करने के लिए एक दीवार बना देते थे जिसको कहते थे दीवार शहर। वो दीवार शहर या सिटी को दूसरे इलाकों से जुदा करने के लिए जो वॉल तामीर होती है उसको कहा जाता है सूरा। इसको सूरा कहने का रीजन ये कि इसके जरिए से एक सूरे को दूसरे सूरे से मुमताज किया गया, या यहां पे एक सूरा खत्म हो गया और दूसरा सूरा शुरू हो रहा है, यानी एक दीवार है कि जिसके बाद फिर दूसरा सूरा शुरू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और इस्तेलाह हमें नजर आती है और वो है रुकू, कि कुरान मजीद के अंदर कितने रुकू है। इसी तरह से मंजिल, ये सारी चीजें इनका कोई, अगेन जिस तरह से ये पारे का मामला है उसी तरह से रुकू और मंजिल का भी मसला इसी तरह का है। बरादरान अहले सुन्नत में जिस तरह से हमारे यहां अगर आप देखें, अलैहिस्सलाम, जिस तरह से हमारे यहां अगर आप देखें तो मायार क्या है कि नमाज के अंदर एक अलहम्द के बाद एक सूरा पढ़ना जरूरी है, चाहे कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, एक सूरा पढ़ना जरूरी है। अहले सुन्नत के यहां ऐसा नहीं है, उनका है कि एक रुकू भर कुरान अगर पढ़ लिया जाए तो फिर रुकू में जा सकते हैं। मुमकिन है कि इस वजह से इन्होंने इसको रुकू के अंदर एक पारे को या एक सूरे को इन्होंने डिवाइड किया हो। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि बरादरान अहले सुन्नत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि वो कुरान मजीद को जो हिफ्ज करते हैं तो उसके अंदर भी इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई एक पारा है तो उसके कितने रुकू तुमने हिफ्ज कर लिए, 4 रुकू 5 रुकू 10 रुकू, ये इस तरीके से, चूंकि एक पारे के अंदर फर्दर फिर डिवीजन जो है वो आयतों में बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो आमतौर पर ये रुकू के जरिए से इस बात को याद रखते हैं कि हमने इतने रुकू याद कर लिए, उसने इतने रुकू याद कर लिए, इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मंजिल भी इसी तरीके से है, نہ اس کا یہ 12 رکوع اور منزل، یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جس کا پیغمبر کی طرف سے، معصومین کی طرف سے کسی قسم کا بیک اپ یا کوئی سپورٹ کسی قسم کا ہمیں نظر نہیں آتا. اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایک سورہ ہے تو اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے مکی اور دوسرا ہے مدنی. اگر میں بالکل کہوں گے کامن سینس کے مطابق کہ مکی سورے کا کیا مطلب ہے، اگر ہم کہیں مکی سورہ جو مکہ میں نازل ہوا اور مدنی سورہ مدینہ میں نازل ہوا، رونگ. نہ مکی سورے کا یہ مطلب ہے نہ مدنی سورے کا یہ مطلب ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہجرت یہ ہے معیار، یعنی یارڈ اسٹک کیا ہے ہمارے پاس؟ ہجرت. پیغمبر اکرم کے 13 سال مکے میں اور پیغمبر اکرم کے 10 سال مدینے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ ہجرت ہے. جو کچھ بھی پیغمبر اکرم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی، چاہے مکے میں نازل ہوا چاہے مکے سے باہر نازل ہوا، اور چاہے مدینے میں نازل ہوا چاہے مدینے سے باہر نازل ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی فرض کیجیے پیغمبر اکرم ہجرت سے پہلے صرف مکے میں تو نہیں رہے، مکے سے باہر بھی گئے، اور پیغمبر اکرم ہجرت کے بعد صرف مدینے میں نہیں رہے، مدینے سے باہر بھی آئے، ایون مکہ بھی آئے، فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہیں، غزوہ حنین کمپلیٹ کر کے پھر واپس آئے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم ہجرت کے بعد بھی مدینہ سے مکہ کی طرف آئے ہیں، اور ہجرت سے پہلے بھی مکہ سے باہر نکلے ہیں. معیار ہمارے پاس ہے ہجرت، مائگریشن، کہ پیغمبر اکرم نے جب ہجرت کی، ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوا وہ ہے مکہ، اور جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا چاہے وہ مدینہ میں ہو یا مدینے سے باہر ہو، وہ سارے کا سارا مدنی. ٹھیک، اس کے اندر اب میں آپ کو اس کی مثالیں دو تین دوں کہ پیغمبر اکرم جب غزیر کے میدان میں تھے تو وہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم، اب وہ مدینے میں نہیں ہے، پیغمبر اکرم پر وہ مدینے سے بہت باہر ہے، وہ تو مکہ سے قریب ہے، غزیر جو ہے وہ مدینے سے قریب نہیں ہے، مکہ سے قریب ہے. لیکن اس کے باوجود اس آیت کو اسپیسیفکلی ہم کہیں گے کہ یہ مدنی آیت، ہم اس کو مکی آیت نہیں کہیں. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مثلاً سورہ مبارکہ ہے ان فتح لکا فتح مبینہ، ایک قول کے مطابق نہ ہوگا، اب وہ مدینے سے بہت باہر، لیکن اس کے باوجود اس کو مدنی ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. اب اس کے بعد آئیے ایک امپورٹنٹ بات کی طرف، اور وہ یہ کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا یہ جتنے بھی سورے مکی ہیں اور جتنے بھی سورے مدنی ہیں اس سے بھی پہلے، اس سوال سے بھی پہلے ایک اور سوال کی طرف آئیے، اور وہ ہے ترتیب یا سیکوینس. قرآن مجید کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے کیا اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا؟ کیا اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا؟ جواب ہے جی نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی کیا ایک بنیادی بالکل بیسک کوئی دلیل آپ کے ذہن میں، بیسک بالکل بنیادی دلیل، جیسے بچہ بھی سمجھ جائے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے سر یہ بات کہ یہ سیکوینس جو ہے وہ اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہونے کی طرف، یعنی ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ تو کلیم ہے نا کہ بھائی یہ ترتیب وہ نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا آپ تھے اس وقت نہیں، تو کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے اس سے کیسے آپ کو پتا چلتا ہے، آپ کیسے ڈسکشن کرتے ہیں؟ بہت لاجیکل بات ہے، سب کا اس بات کے اوپر ایک کنسنسس ہے کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی پیغمبر پر وہ کیا ہے، اعتراض اس میں رفیق اللہ جی فلک کہاں ہے، قرآن کھولے تو پہلی آیت پر اس کو ہونا چاہیے مطلب وہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 30ویں پارے کے اندر ہے وہ پہلی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو ترتیب آ گئی، ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے ترتیب تلاوت اور دوسرا ہے جسے کہا جاتا ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت یعنی جو آپ کے سامنے تلاوت کی ترتیب، تو جس طرح سے آپ ریسائٹ کرتے ہیں قرآن کو اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے اینڈ اس کا ہوگا ون ناس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی ترتیب تلاوت. اور دوسری ہے ترتیب نزول کہ کس ترتیب سے یہ قرآن مجید پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے، یہ الگ ہے. اس کے اندر پہلے آئے گا ایک طرح بسم اللہ اللہ کے خلق، اس کے بعد دوسرا سورا، تیسرا سورا، اور ضروری نہیں ہے کہ پورا سورہ ایک ساتھ بھی نازل ہو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید کوئی ناول کے سٹائل میں نازل نہیں ہوا، قرآن مجید حالات کے حساب سے آہستہ آہستہ خدا نازل کرتا گیا. لہذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک سورہ مکمل ایک ساتھ نازل ہو یہ بھی کوئی ضروری ہے. اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت ان دونوں میں فرق ہے، اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. سنی بھی اس بات کو مانتے ہیں، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اس کو ماننے والے جا رہے ہی نہیں. آئیے اگلا ایک مسئلہ، یہ جو ہم نے کہا کہ ترتیب نزول الگ ہے، ترتیب تلاوت الگ ہے، سوال اگلا یہ آتا ہے کہ جناب علی یہ جو ترتیب ہے چاہے ترتیب تلاوت ہے، لیکن بہت ساری سی بات ہے، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے دوسرے نمبر پر، ورنہ تو پہلے سارے مکی سورے ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں. اب یہ آگے بڑھے کہ مثلا یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں آ چکی تھی یا نہیں؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ نہیں آئی. اس حوالے سے نظریات تھوڑے سے مختلف ہو، بعض ایک بات کے قائل ہیں، بعض دوسری بات کے قائل ہیں، مگر جو بات شیعہ علماء کے اندر زیادہ ایکسپٹ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. نبی کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ سورہ الحمد یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے، سورہ بقر یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے، سورہ آل عمران یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے. اور اسی بات کو اب سنی علماء بھی زیادہ تر اسی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، بعض دوسرے اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں بعد میں یہ چیز، یعنی پیغمبر کے زمانے میں وہ چیزیں موجود تو تھیں، مطلب آپ پڑھ کیجیے، اب اس زمانے کو اگر آپ تھوڑا سا ویژولاز کریں کہ اس زمانے کے اندر کاغذ اس طرح سے تو نہیں ہوتا تھا جس طرح سے آج ہوتا ہے، کہ باہر گئے اور آپ نے ایک کاپی خریدی اور اس کے اوپر لکھ لیا، ڈائری لے لی اور اس کے اوپر لکھ لیا، یا کوئی رجسٹر لے لیا اس پر لکھ لیا، کون مطلب کس، تو اس زمانے میں تو پھر طریقہ کار کیا تھا لکھنے کا؟ اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہ کہ جو آپ درخت ہے، درخت کی اگر کوئی اچھی چھال ہے اس کو اکھاڑ لیا اور اس کے اوپر لکھ لیا، یا ہڈی ہے اسپیشلی جو بکرے کی اور اس کی جو ہڈیاں ہوتی تھیں شانے کی ہڈی، اس کو اگر آپ دیکھیں بہت استعمال ہوتی تھی، تو اس کو لکھنے کے لیے استعمال کر رہے اور یہ طریقہ کار بہت کامن تھا. تو ہڈیوں پر لکھنے کا رواج، شانے کی ہڈی اسپیشلی بہت استعمال ہوتی تھی، درختوں کی چھال بہت استعمال ہوتی تھی. تو جو دوسرے افراد ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں پیغمبر اکرم نے اس کا انتظام یہ کیا تھا کہ مختلف کاتبان وحی جن کو کہا جاتا ہے کہ وحی لکھنے پر جو معمول تھے ان سے کہا تھا کہ اس کو لکھو، لکھوا دیتے اور لکھوانے کے بعد پھر اس کو رکھ دیتے تھے، اور رکھنے کے بعد پھر یہ تھا کہ بھائی ایٹ اے ٹائم جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی تو اس وقت قرآن مکمل ہو گیا، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد مزید وحی تو نہیں آنی ہے. تو اس کے بعد پھر برادران اہل سنت کے یہاں نام آتا ہے حضرت عثمان کا، کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اسی لیے وہ جامع قرآن کے حوالے سے ان کو پکارتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے والے، وی ڈونٹ بلیو ان اٹ. لیکن خود اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ بھی اس بات کے آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر ایک ڈفرنس آف اوپینین آ چکا ہے، تقریباً سب کانٹیننٹ کے اندر اور دیگر جگہوں پر ایک کنسنسس کی طرف وہ بھی جا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کی اگر آپ کو پڑھنی ہو تفصیل، تو پھر ایک کتاب ہے البیان آیت اللہ، یہ جو ساری باتیں آج جو ہم نے کی نہیں گزارے بہت بریفلی ہم بات بتا رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو البیان آیت اللہ. اچھا اس کا انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل، اسی کا انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل، اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، فارسی عربی ہے، وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اردو انگلش بھی اویلیبل ہے، ویب پر بھی ہے، نیٹ پر بھی یہ موجود ہے کتاب. انگلش والا جو ٹرانسلیشن ہے اس کا ویب پر بھی موجود ہے، حالانکہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ایکسٹریملی کانٹروورشل ہے، لیکن بہرحال کتاب کا ٹرانسلیشن کافی حد تک انہوں نے صحیح کیا پروفیسر سچے دینا. تو یہ آپ کو شاید اس ویب سائٹ پر مل بھی جائے گا الاسلام.org، موسٹ پرابلملی اس پہ مل جانا چاہیے میرا خیال. تو یہ اگر آپ اس میں تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں، اور بہت ہی ایکسلنٹ یعنی ماسٹر پیس ہے آیت اللہ کا، فکر نہیں ہے یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے. یہ جتنی ہم نے باتیں کی نا ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے مقدمہ قرآن کے عنوان سے، یعنی اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس میں کا مقدمہ قرآن یعنی فور ورڈ آف قرآن، یہ ساری بحث اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہے. قرآن کا کیا مطلب ہے، سورے کا کیا مطلب ہے، آیت کا کیا مطلب ہے، رکوع کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، مکی سورہ کس کو کہتے ہیں، مدنی سورہ کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں. اردو کے اندر یہ ایک ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے البیان کا، اسی طرح سے اردو کے اندر علامہ نقن صاحب فیض علی نقی نقن صاحب کی فصل الخطاب اگر اس کی آپ پہلی جلد دیکھیں گے تو اس میں یہ سارے مباحث آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. دو بنیادی باتیں میں شیئر کروں اور آگے بڑھ جاؤں, اور وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ویسے تو میں نے کہا کہ تفصیلی بحث ہے, لیکن ایک بنیادی ایک چھوٹی سی بات اگر آپ سے پوچھیں تو مطلب کیا دلیل آپ کے پاس, آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک بہت سی روایتیں پہنچی ہیں کہ اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے, اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے, اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے. اگر یہ سارے سورے پیغمبر کے زمانے میں جمع نہ ہوئے ہوتے تو پیغمبر اکرم کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے, یہ اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے. اسی طریقے سے پیغمبر کا یہ کہنا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہی وہ عطرت ہی اہل بیت, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت. یہ جو جملہ ہے نا کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کمپلیٹ ہے ایک فارم کے اندر, یعنی بکھرے اور آپ کو کتاب نہیں کہتے. کبھی بھی آپ کہیں گے یہ کتاب ہے, یس, لیکن فرض کیجیے یہ کتاب پھٹ جائے, ایک کاغذ ادھر اور ایک کاغذ ادھر, اس کو کتاب نہیں کہتے. ڈکشنری کے اعتبار سے بھی اس کو کتاب نہیں کہتے, مگر یہ کہ کوئی کہے کہ میرے ذہن میں ایک کتاب کا کوئی خاکہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جو انیشل اسٹیج میں ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ میں ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر کوئی کہے میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں دیٹ مینس کہ وہ ایک آرگنائز وے کے اندر ایک کتاب کی شکل میں آ جاتی ہے. اب یہ دو باتیں اور پھر ہم ٹیکسٹ کی طرف آنے کی کوشش کریں جتنا وقت ہے اس کے اندر. ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ دیکھیے مکی سورہ اور مدنی سورہ الگ الگ ہیں, معیار اس کے اندر ہجرت ہے. کسی سورے کا مکی ہونا, مکی سورہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری آیتیں مکی ہوں, ساری آیتیں مکی ہوں کوئی ضروری نہیں. اسی طرح سے کہ سورے کا مدنی ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری آیتیں مدنی ہوں, کوئی ضروری نہیں. اگر کسی کو مکی کہا جاتا ہے تو میجورٹی ورسز کی وجہ سے, کہ زیادہ تر آیتیں کیا ہیں, جو زیادہ تر آیتیں ہیں اس کی بنیاد پر اس کو مکی یا مدنی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ انٹرپریٹ کرنے میں بعض اوقات مشکل بھی ہوتی ہے, جتنے کہ ہر سورے کے اوپر خدا نے نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی, اس کو پھر بہت سارے مفسرین مختلف قرائن کے ذریعے سے ایویڈنسز کے ذریعے سے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ پرٹیکولر چیپٹر, سورے کو عام طور پر چیپٹر ہی کہا جاتا ہے, کہ یہ پرٹیکولر چیپٹر, کہ یہ پرٹیکولر سورہ یہ مکی ہے یا مدنی. کچھ کے بارے میں تو کلیئر ہے, لیکن جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, اسپیشلی بعض سورے ہیں جیسے تیسرے پارے کے اندر ہیں بعض سورے, اس کے خلاف ہے نہیں کلیئر ہے, تو کلیئر نہ ہو سکے یہ کہ بہرحال زیادہ تر سورے کلیئر ہیں. جو کلیئر بھی ہیں اس کے اندر سے یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی مکی سورہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کیجیے 30 ورسز اس کے اندر ہیں تو 30 کی 30 لازمان مکی ہوں گی, اس کے اندر فرض کیجیے 25 26 27 ورسز ہیں جو مکی ہیں, ان کی بنیاد پر پورے سورے کو مکی کلیئر کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی سورہ مدنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے کے سارے آیتیں جتنی ہیں وہ سب کی سب مدنی ہوں گی, ممکن اس کے اندر 3, 4, 5, 10, 15 مکی آیتیں بھی ہوں جو پیغمبر اکرم نے حکم خدا سے مسئلہ کی وجہ سے اس جگہ پر رکھوائی ہوں. یہ پلیسمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ پیغمبر اکرم خدا کے حکم سے اس کو انجام دیتے تھے. یہ ہے ساری باتیں مقدمہ قرآن کے حوالے سے. یہاں تک اگر کوئی بات آپ کے لیے کلیئر نہ ہوئی ہو تو بسم اللہ کیا فرمائیے, ورنہ پھر ہم ٹیکسٹ کی طرف چلیں گے. اور کلیئر؟ اب آئیے, جو چیز ہمیں شروع کرنی ہے وہ ہے سورہ بقر, لیکن سورہ بقر کو ہم تھوڑا سا شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو بھی دیکھیں گے. اچھا, جبکہ ہم یہ بات کہہ چکے کہ یہ سارے سورے ضروری نہیں ہے کہ اسی سیکوینس سے نازل ہوئے, بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں نازل ہوئے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جو پلیسمنٹ ہے اس کے اندر کئی جگہوں پر, جو کہ ضروری نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر ہمیں ایک لنک سا نظر آتا ہے, جو اگر ہم بالکل سپرفیشلی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن سے محو ہو جائے, لیکن تھوڑا سا اگر ہم ڈیپر انسائٹ اس کا ہو کہ دیکھیں ذرا سا چیک کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان چیزوں کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے. اچھا, اگر آپ سورہ فاتحہ کے اوپر آئیں, فاتحہ کا مطلب کیا ہے, ہم اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے, صرف ایک موٹی موٹی بات ہے, فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپننگ, اسٹارٹ, یعنی اگر آپ دیکھیں یعنی اوپننگ, فور ورڈ, مقدمہ قرآن, ام القرآن, یہ ساری چیزیں ہیں جو سورہ فاتحہ کو کہا گیا. جس طرح سے اگر آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب کا ایک پری فیس ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے یہی اسٹیٹس سورہ فاتحہ کا ہے. اسی لیے آپ کو بہت ساری روایتیں اس قسم کی ملیں گی کہ جو مثلا پورے قرآن کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے, جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے, جو بسم اللہ کے اندر ہے وہ با میں ہے, با میں ہے وہ با کے نقطے میں, وغیرہ وغیرہ. اور پھر مولا کا وہ جملہ کہ میں وہ نقطہ ہوں جو اس کے اندر موجود. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں گا فرق کیجیے آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کا آغاز کیسے کریں گے؟ مثلا یہ کہ میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں, اس مقصد سے لکھ رہی ہوں, یہ پرپز ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, آپ اپنے اسٹائل سے لکھیں گے. اب خدا اگر اس کو لکھ رہا ہے تو ہم ذرا سا اس کے اندر دیکھیں کہ اسٹارٹ والا انداز جو ہے وہ خدا کا ہے. تھوڑا سا دیکھتے ہیں, آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, یہ اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے؟ یعنی یہ وہ آبجیکشن ہیں کہ جو قرآن کے اوپر بعض افراد نے کیے ہیں, یعنی ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے, ان دا نیم آف اللہ, کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت رحمان ہے رحیم ہے. یہ تو ہم کریں گے, وہ خدا کی یہ کتاب ہے اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ہے. جی کس طریقے سے ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ترجمے سے مراد چاہے عربی کے اندر آپ ترجمہ کریں, کس طرح سے کریں گے؟ سر تھوڑا سا ہلانے کے لیے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا, ساری چیزیں کلیئر ہیں, لیکن یہ کہ کیا یعنی تھوڑا سا سوچے تو صحیح اس کے اوپر. کہ میں شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں, یا آپ کہیں میں شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں جو رحمان رحیم ہے, تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مگر یہ کتاب تو اللہ کی ہے. اس طرح الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے, وہ یوم قیامت کا یا یوم دین کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جملہ کس کا ہے؟ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑا اس کو لاجیکلی دیکھ رہے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, یہ چیزیں سب حال ہیں, یہ سب حال ہیں. میں صرف تھوڑا سا متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں, بالکل. ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں, یہ کتاب سکھانے کے لیے تو ہے, خدا سکھا رہے ہیں کہ یوں کرو بھائی, یوں پڑھو. اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہم بھی درمیان میں فرض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے درمیان میں ایک چیز کو ہم فرض کر رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے, یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے. اب آئیے ذرا سا اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہے. یہ اسپیشلی علامہ نقل صاحب کا ایک تھیسس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور بہت انٹرسٹنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں واقعی علامہ سید علی نقی صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے ورک کی وجہ سے, جو انہوں نے کام کیا ہے, ایسے افراد بہت کم پیدا ہوئے. مولانا نقل کہتے ہیں جی, علامہ نقل, ونڈرفل. پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا مطلب اس کا؟ پڑھیے یا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا و ربک الاکرم, پڑھیے واپس پڑھیے, اور تیرا رب جو ہے وہ بہت زیادہ اکرم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو اسے نہیں معلوم. فرسٹ فائیو ورسز آف چیپٹر نمبر 96 سورہ آل عمران. اس کے اندر حکم کیا دیا گیا؟ حکم کیا دیا گیا؟ بہت کنسنٹریٹ کیجیے گا اس پوائنٹ کے اوپر. حکم کیا دیا گیا؟ پہلا ورڈ کیا؟ اقرا, پڑھی. یہ بتایا گیا کیا پڑھی؟ یہ بتایا گیا نہیں, اسپیسیفکلی ڈسائڈ کیجیے کیا پڑھیے. کچھ نہیں بتائیں گے, صرف پانچ آیتیں ہیں کہ جس کے اندر کہا گیا پر دو مرتبہ آیا پڑھیے پڑھیے. کیا پڑھیے وہ معلوم نہیں. میں نے آپ سے گزارش کی سیکوینس نزول کی الگ ہے, تلاوت کی الگ ہے. علامہ نقل صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ پہلی پانچ آیتیں یہ ہیں اور اس کے فوراً بعد سورہ فاتحہ, اس کے فوراً بعد سورہ فاتحہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. میں پھر عرض کروں کہ اگر آپ اس تھیسس کو ایکسیپٹ نہ بھی کریں تو بھی وہ بات تو ہے ہی کہ مثلا درمیان میں آپ کو مقدر کرنا پڑے گا، فرض کرنا پڑے گا کہ ہاں ایسا ہے سکھانے کے لیے، اور سکھانے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رائٹنگ کے اندر بھی کہیں ہے جارج؟ اس کو اگر آپ اس کے ساتھ لنک کریں، فرسٹ فائیو ورسز ٹو تھنگز ابھی کی پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھی آپ کا رب بڑا اکرم جتنا کہ وہ سکھائے جو اسے معلوم نہیں تھا، کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تاریخ اللہ ہے، وہ رحمان رحیم مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا حاصل ہے. اور پھر اب خدا سیکھو بھی کیا کرنا ہو تو وہی کیا کہا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، میرے نصر اعظم مستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے لکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ کی جن کی ان کی راہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کی راہ کے جن کے اوپر غضب آیا، نہ اس کے بعد چیز بہت ملی. اس کے بعد چیز ایبسولوٹلی کلیئر ہے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لیں گے، نہ بھی کریں تو بھی. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ خود جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں، یہ نہیں ہے لکھا ہوا، یہ سر لکھا ہوا نہیں ہے. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں یہ حرف جر ہے، حرف جر، یہ با جو ہے با، اس کو کہتے ہیں حرف جر. اب وہ گرامر کے اعتبار اس کو چھوڑیے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کے وہ تو آپ عربی سیکھے تو پیدا ہے مطلب لکھا ہے میں سیکھ رہا نہیں، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جس طرح سے آپ انگلش کے اندر ایٹ پروپوزیشن جو دیکھتے ہیں آن ہے، ان ہے، ایٹ لائک دیٹ، اسی لیے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان دا نیم آف اللہ، یعنی ان دا نیم آف اللہ وہ کیا کرو، ان دا نیم آف اللہ ہم کیا کر رہے ہیں، آئی اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ، میں خدا کی مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، آپ فالو کر رہے ہیں. یہ جو ان دا نیم آف اللہ ہے اس کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں یہ متعلق چاہتا ہے، یعنی وہ کہ جس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، کوئی ہے کہ جس کے اس کو لنک کیا جائے، وہ کیا ہے، وہ یہاں پر نہیں کہتے. اسی کو جب ایک انسان جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے شروع کرتا ہوں. مثلا جو رحمان ہے جو رحیم، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، اللہ اگر آپ اس کو لیں تو اس میں ایک امپیریٹو بھی بن سکتا ہے کہ شروع کرو اللہ کے نام سے، اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ، یعنی خدا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بن سکتا ہے ان دا نیم آف اللہ، اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ، لیکن ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشل اینڈ دا موسٹ مطلب مطلب اس طریقے سے یہ بن سکتا ہے. یہ ایک پریپوزیشن ہے کہ جس کو لنک کیا جاتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فعل مقدر. کہ ہم تقدیر کے اندر کیا چیز تھے، تقدیر سے مراد وہ تقدیر نہیں، تقدیر سے مراد ہوتے ایک چیز جو پردے کے اندر ہے کہ وہ ہم کیا اس کے اندر فرض کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ پھر یہ جملہ ہماری طرف سے یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. وہی ایک راہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، کیا پڑھیے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے رحمان. اب جس سورے سے پہلے ہی آپ کو نظر آئے بسم اللہ، اسی اعتبار سے وہ بن جائے گا. مثلا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو کیا شروع کرتا ہوں، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کرتا ہوں، یہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی کور ہوتی چلی جائیں گی. اس سورہ فاتحہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت انٹرسٹنگ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اسٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں کسی اور کے بارے میں، وہ انداز اس کے اندر اختیار کیا گیا کہ بھائی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، تھرڈ پرسن ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فوراً بات آ جاتی ہے سیکنڈ پرسن کی، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پہلے آپ تھرڈ پرسن کی بات کر رہے تھے اور اچانک آپ آ گئے سیکنڈ پرسن کے اوپر، یہ کیا؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے فرمائیے کیا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو، ہے اتنا آبویس کہ یعنی اس میں تو کوئی وہی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. عربوں کے اس کو ایک بلاغت کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے کہ یہ اسٹائل جو اختیار کیا بہت امپورٹنٹ مانتے ہیں، اگر کوئی سپرفیشلی دیکھے تو وہ کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد سیکنڈ پرسن پر آ گئے، یا تو سارا تھرڈ پرسن رہتا یا سارا سیکنڈ پرسن ہو جاتا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن جو ہے وہ روزمرہ کی جو بول چال کی زبان ہے اس میں نازل ہوا ہے، جو آپ کا جو محاورے کی زبان ہے جو اسپوکن جس طریقے سے ہوتا ہے اس زبان کے اندر نازل ہوا ہے اس زمانے کے اعتبار سے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں واقعہ نہیں بہت بلاغت ہے, لیکن کیا بلاغت ہے, وہ کیا نقطہ ہے اس کے اندر, یہ ایلوکوئنس کیا ہے اس میں, تھوڑا سا اگر آپ غور کریں.
ٹھیک ہے, جس پر ہم تعریف کی اور ہیلپ کی ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے, ہم ڈائریکٹ اس میں مانگتے
ہیں. تو پہلے سے کیوں نہیں مانگ رہے تھے؟
پہلے کیونکہ جاری ہو, آج کسی کو جب آپ جاتے ہیں تو پہلے تعریف کرتے, نارملی بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے پہلے آپ ذرا ایز اے ریسپیکٹ.
صحیح, یہ بھی ایک جواب دیا گیا, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ بھی اس کا جواب دیا گیا, مگر تھوڑا سا اس کے اندر مزید غور کریں. وہ کیا ہے, یعنی جواب تو بالکل ویلڈ ہے, غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اگر آپ فرض کیجئے کہیں پر آپ وہ لکھتے بھی ہیں, یعنی بزنس کمیونیکیشن کے اندر جب ہم لوگ کر رہے تھے تو ہم پتہ, اگر آپ کو غلط وہ ایسی اطلاع بھی دینی جو بڑی سیڈ نیوز ہے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لے کر آئے گئے, ایسا نہیں کہ پہلے جو ہے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا یوں دم نہ لکھ دیا جائے, یا تم سے کاروبار آئندہ نہیں کرنا ہے. پہلے اپریشیٹ کریں کہ بھائی اچھا آپ سے کاروبار کرتے رہے, بہت اچھی ڈیلنگز رہیں, یہ رہا وہ رہا سب رہا, اور اس کے بعد اب ہم مزید اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے, تو آپ ایک اس کے لیے ایک بناتے ہیں. یہاں پر معاملہ وہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن آنا, اتنا تو کم سے کم سمجھ میں آتا ہے کہ سیکنڈ پرسن میں قربت زیادہ ہے, اتنا تو بہت لاجیکل ہے, بہت قریبی بات ہے کہ بھائی ایک آپ سیکنڈ پرسن کے طور پر کسی کو مخاطب کریں اور کبھی آپ اس سے تھرڈ پرسن کے طور پر گفتگو کریں. مثلا آپ نے کبھی اسپیچز سنی ہوگی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرسنالٹی یہیں موجود ہے, ایز ہز ایکسیلنٹلی سیڈ, ہز ایکسیلنٹلی سیڈ, یا انہوں نے جیسا کہ انہوں نے ابھی فرمایا, تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ان سے بھی تو فرما رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا, یہ بھی ہوتا ہے, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا, دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہاں پر کیا چیز اسپیشلی جو علماء نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور واقعا بڑی امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کی, اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو اندر کا جو معاملہ ہے, جو کیوریوسٹی ہے خود خدا کے بارے میں, فرض کیجئے قرآن نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, معصومین بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, انسان کے اندر ایک انٹلیکٹ تو ہے نا, اندر ایک جستجو تو موجود ہے, کیوریوسٹی تو ہے. اگر کتاب بھی رکھی ہوئی ہے تو مثلا میرا انٹرسٹ کتاب میں تو میں دیکھنا شروع کروں گا یہ کتاب کون سی ہے. یہ کیوریوسٹی جو ہے وہ اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں غور کرے. اچھا جب وہ غور کرے تو وہ کہاں تک پہنچ جائے گا, وہ کہاں تک پہنچ جائے گا, خدا تک پہنچ جائے گا, اتنا ہو جائے گا کہ ہاں کوئی خدا تو ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کوئی جنگل میں بھی رہ رہا ہے, اگر کوئی پہاڑوں میں بھی رہ رہا ہے, اگر کوئی ریگستان میں بھی رہ رہا ہے, وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ بت کی پوجا کرنا شروع کر, وہ کوئی الگ چیز ہے, لیکن خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ میں خود سے تو نہیں پیدا ہوا, کہ تو اتنا لاجیکل, میں خود سے تو نہیں پیدا ہوا, کسی نے مجھے پیدا کیا, اور کسی نے پیدا کیا, اب میں اس کا نام کچھ بھی رکھوں, میں خدا بولوں, گاڈ بولوں, اللہ بولوں, بھگوان بولوں, جو بھی نام رکھوں, ہے تو صحیح. یہ جو وہ ہے, اسی کو سورہ اخلاص کہنا ہے, قل ہو اللہ احد, اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ کون, وہ جو تمہارے ذہن میں آلریڈی موجود ہے, وہ جو تمہارے ذہن میں آلریڈی موجود ہے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, باقی تمہاری گڑبڑ ہے کہ تم وہ بت کی طرف جا رہے ہو, وہ سب گڑبڑ ہے. وہ کون ہے, وہ جو تمہارے ذہن کے اندر ہے, یہ اسی وہ کی طرف ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے, اتنا تو الحمدللہ رب العالمین میں ہوں اور وہ مجھے پال رہا ہے, اور صرف مجھے نہیں پال رہا, سب کو پال رہا ہے, یہاں تک تو انسان خود پہنچ جائے گا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, وہ عالمین کا پالنے والا ہے. اچھا وہ رحمان, وہ رہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, اس نے دیا ہے, زندہ رہنے کے اسباب بھی دیے ہیں, غذا وزا کے لیے پانی وانی آکسیجن یہ سب دے دیا ہے, رحمان ہے وہ, رحیم ہے. اچھا مالک یوم الدین یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اتنا کہ اگر اس نے پیدا کیا ہے تو وہ بیکار تو نہیں پیدا کیا ہے. آپ پانچ روپے کسی کو دے تو حساب لیتا ہے, تو وہ پوری زندگی دے گا تو حساب نہیں لے گا, تو مالک یوم الدین وہ حساب تو لے گا, لیکن جس چیز کا حساب لے گا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے وہ بات کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان خدا سے بہت کلوز ہو جاتا ہے کہ اتنا تو مجھے سمجھ میں آیا وہ ہے ایک, ساری تعریفیں اس کے لیے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا, یعنی یہاں پر مجھے بھیجا کس لیے, جو ایا کا نابود ہو, اب وہ قریب ہوتا ہے خدا سے, وہ کہتا ہے ایا کا نابود ہو, اے خدا یہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو نے مجھے بیکار تو پیدا نہیں کیا, لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے, کہ ایا کا نابود ہو, ایا کا نستعین, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اور صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے